اولئک هم الوارثون، یہی لوگ دراصل وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، وہ جو جنت الفردوس ورثے میں پائیں گے، وہ جنت کے وارث ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جب جنت مانگو تو الفردوس مانگو، وہ سب سے اعلیٰ اور اوسط جنت ہے، یعنی بہترین جنت، وہی سے جنت کی سب نہریں جاری ہوتی ہیں، اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہ اتنے بلند مقام پر پہنچیں گے، کیونکہ وہ ہر کمپلیکس اور ہر کمپلیکسٹی سے اور ہر فضول چیز سے، لغ بات سے اور بیکار چیزوں سے اوپر اٹھ کے اپنے ایک ایک لمحے کی حفاظت کرتے ہوئے مفید کاموں میں لگے رہے، انسانیت کے فائدے میں لگے رہے، اپنی عبادتوں میں اور اللہ کی یادوں میں لگے رہے. وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ اپنی ذات کو ایشو نہیں بناتے تھے کہ ہمیں کس نے ہرٹ کر دیا اور ہماری کس نے عزت نہیں کی، وہ ان مسائل کو لے کے نہیں چلتے تھے. انہوں نے اپنی عزت، اپنا مال، اپنا جان، اپنا وقت، اپنی ہر چیز اللہ کے لیے قربان کر رکھی تھی. اور یہی وہ معنی ہے جو پیچھے مسلسل ہم پڑھ رہے ہیں، جب تک اخلاص نہیں آتا، جب تک ہر کام اللہ کے لیے نہیں ہوتا، جب تک یہ خفی شرک بھی دور نہیں ہوتا، اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے تو ہم مخلص مومن ہو گئے، ہرگز نہیں. یہ انسانی بت اور سب سے بڑا اپنے نفس کا بت، جو اپنی ذات کو ہم نے بچا کے رکھا ہو کہ بس کچھ ہو جائے، اس کو کچھ نہ ہو، یہاں کوئی اس کے خلاف مرضی کی کوئی چیز نہ ہو. تو جب تک یہ بت نہیں توڑیں گے اندر کا، خود کو پوجنے سے جب تک نہیں نکلیں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی. جنت کے وارث جو فردوس کے وارث ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جیسے سورۃ الکہف میں آیا، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے کبھی جانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ وہ پرامن لوگ تھے، ان کو آج اپنی منزل مل گئی. وہ واپس کیوں ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں پر لغ بھی لغ ہے؟ جنت وہ مقام کہ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں آپ کو کوئی لغ بات سننے کو بھی نہیں ملے گی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر اٹھا کھڑا کیا. بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثم انکم بعد ذلك لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے. جاؤ گے کہاں؟ بھاگنا کہاں ہے؟ چھپ کہاں سکتے ہو؟ واپسی اسی کے حضور ہے، اسی کے آگے جا کے کھڑے ہوگے. پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، تبعثون، یعنی انسان کو اس کی حقیقت یاد دلائی جا رہی، کیونکہ انسان اپنے بارے میں بڑے زوم کا شکار ہوتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے پیدا ہوئے ہو، مٹی سے تمہاری اٹھان ہوئی، پھر نطفہ تھے، پھر علقہ، جمع ہوا خون، پھر مضغہ، بے شکل کی بوٹی، اور پھر اس کے بعد ہڈیاں، اور پھر اس پہ تمہیں تمہارا گوشت چڑھایا، اور تمہیں دیکھنے کے قابل شکل میں بنا کے دنیا میں بھیجا، اور تم یہاں اکڑتے ہو. یاد رکھو، واپسی بھی ہے، موت تمہاری ساری اکڑ دور کر دے گی. جب فرشتے آ کے پکڑیں گے نا، تو پھر ساری سرکشی بھول جائے گی، اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے کہ آؤ اب حساب دو، کر کے کیا آئے ہو. اور ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابل نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں. اور جب پانی غائب ہو جاتا نا زمین سے، جنگل سوکھ جاتے ہیں، تو پھر آگ لگ جاتی ہے، اور پھر انسان اپنی برسائی ہوئی بارش اور پانی سے بھی اس کو بجھا نہیں سکتا، اور ایسے قحط پڑتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے، اشارہ ہے زیتون کی طرف. اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہ واپسی اس کی طرف ہے، اور پھر کیا جواب دو گے جا کر اگر وہ نہ کیا جس کے لیے پیدا کیے گئے؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ یعنی سرداروں نے کیا کہا کہ یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر، انسان، تم جیسا انسان، اور یہ تو تم پر بڑا بننا چاہتا ہے، یہ تو سارا بڑا بننے کا کھیل ہے، اور اس لیے اس نے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیے اور تم کو نصیحتیں کرتا ہے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، انسان کیوں آیا ہے پیغمبر بن کے؟ ہم نے تو کبھی یہ اپنے باپ دادا کے وقتوں میں بات سنی نہیں، کیا کہ بشر رسول بن کے آئے؟ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، یہ چند دن کی بات ہے، کریزی ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا، بیٹا اور بیوی، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، بات نہ کرنا، ان کی سفارش نہ کرنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں، سب ڈوب جائیں گے، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کیا کہنا؟ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہنا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، لوگوں کے ڈوب جانے پر شکر کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یعنی کشتی تو اب چلی جا رہی تھی، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ کہاں اترنا ہے، منزل کیا ہے۔ بعض اوقات ہمیں بھی زندگی میں نہیں پتا ہوتا کہ ہمیں کہاں جانا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کس کام کو شروع کرنا چاہیے، تو ایسے تمام مواقع پر انسان کو یہی دعا مانگنی چاہیے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہوتا ہے، ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، بیٹی کہاں اترے گی، بچے کہاں جا کے رہیں گے، تو یہی دعا مانگنی چاہیے، رب انزلنی منزلا مبارکا، اللہ جہاں تو اتارنے والا ہے، جہاں لے کے جانے والا ہے وہ مبارک جگہ ہو، کیونکہ ایک جگہ دوسری جگہ سے مختلف ہوتی۔ زندگی میں آپ مختلف علاقوں، شہروں میں رہے ہوں گے، مختلف نیبرہڈ میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ رہنے کا ایک مزہ ہی فرق تھا۔ کچھ جگہ بڑی خیر و برکت رکھتی ہیں، کچھ جگہ ایسی کہ جہاں آپ کو اچھے نیبرز ملے اور وہ آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، اور کچھ جگہ ایسی کہ جہاں آپ گئے تو آپ کا پہلا دین بھی جاتا رہا۔ انسان اپنے ماحول سے، اپنی دوستوں سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے شدید متاثر ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ جہاں جاؤں اس جگہ کو میرے لیے بابرکت بنا دے، کہ وہاں خیر اور بھلائی ہو، خیر پھوٹے وہاں سے۔ وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اسی طرح جب آپ ٹریول کریں، جہاز لینڈ کر رہا ہو، گھر پہ اتریں، گھر میں داخل ہوتے ہوئے بھی پڑھیں، ادارے میں آئیں تو یہاں بھی پڑھیں، کسی جگہ پر بھی جائیں، شاپنگ کو جائیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ اللہ ایسی جگہ لے جا جہاں خیر و بھلائی ہو، کہیں رشتہ لینے کو جائیں وہاں بھی یہ پڑھیں، تاکہ ایسے لوگوں سے اللہ واسطہ نہ ڈالے جو بلائے جان ہو۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، امتحان تو ہوتا ہی ہے، یعنی انسان دعا کرتا ہے لیکن اس کے باوجود آزمائشیں آتی ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، یہاں قوم کا نام نہیں لیا گیا لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے قوم عاد ہے، مگر قوم عاد کے علاوہ بھی بہت سی قومیں ہیں، پیچھے آپ سورت ابراہیم میں پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں۔ ہم ان قوموں کو کیسے جانتے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے؟ کیونکہ قرآن نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور جن قوموں کا اللہ نے نہیں بتایا، ہم ساری زندگی بھی ریسرچ کر لیں تو ہم اس آیت کا مطلب نہیں نکال سکتے کہ وہ کون سی قوم تھی جن کا یہاں ذکر ہے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ قوم عاد ہے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے. ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، اور یہ انداز کیوں ہے کہ کہیں تو نام لیا جاتا اور کہیں نہیں، تاکہ لوگ ناموں پہ نہ جائیں، لوگوں پہ نہیں جائیں، مقصد پہ نظر رکھیں. پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے ان کو دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو. ہر پیغمبر نے یہی پیغام دیا کہ لوگوں اللہ سے جڑ جاؤ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ بات بڑی حیرت انگیز ہے کہ جہاں عبادت کی بات کی، بعد میں کہا ڈرتے نہیں ہوں، افلا تتقون. کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان اللہ سے نہ ڈرے عبادت نہیں کر سکتا، اور اگر کرے بھی تو وہ کیسی عبادت ہوتی؟ بے روح، صرف ریچول، صرف خانہ پوری. اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، جن کے پاس نعمتیں تھیں، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے، جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے. اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے. زندگی کچھ نہیں مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو جینا اور مرنا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں. یعنی یہ تھا اس قوم کا عقیدہ اور یہ تھا لائف سٹائل، اور یہی لائف سٹائل آج بھی ہے. یہ شخص خدا کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے. ہمیشہ دین کا پیغام دینے والوں کو ایسے الزامات دیے جاتے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنی من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں اور دین کے نام پہ اپنا کاروبار چمکا رکھا ہے، اور ہم کبھی اس کی ماننے والے نہیں. رسول نے کہا پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما. مشکل آنے پر پیغمبر نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ کی طرف. رب انصرنی بما کذبونی. جب بھی کوئی آپ کو جھٹلائے اور آپ کے سچ پر اس کو شک ہو تو آپ اللہ ہی سے مدد مانگے اور یہی دعا پڑھیں، رب انصرنی بما کذبونی، اللہ تو میری مدد کر اس بات پر جس پہ یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، مجھے جھوٹا ثابت کر رہے ہیں. جواب میں ارشاد ہوا، قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کے پھینک دیا، جسے گاربیج ڈمپ کیا جاتا ہے. دور ہو ظالم قوم، نہیں ضرورت اللہ کو ایسے لوگوں کی. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، ان کے بھی نام نہیں بتائے. کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر سکی. پھر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا. پھٹکار ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دوں کی لی، یعنی بہت بڑے بننے لگے. کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے، غلام ہے، غلام قوم کے لوگوں پر ہم ایمان لائیں؟ لوگ میسج کو نہیں پہچانتے، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لانے والا کون ہے. ہو سکتا ہے جو لانے والا وہ آپ کی دشمن قوم کا شخص ہو، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ حق کون لایا ہے؟ دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا لایا ہے. تو ان کے لیے بھی بنی اسرائیل کی غلامی، حالانکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یہ ان کی جہالت تھی نا، ان کو چھوٹا سمجھ رہے تھے. پھر اونی جو تھے بنی اسرائیل کو، حالانکہ بنی اسرائیل قوم تھے جن کو اللہ نے چن لیا تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. موسیٰ اور ہارون اس فضیلت یافتہ قوم میں سے تھے، لیکن فرعون ان کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ غلام. اور اللہ کس نظر سے دیکھ رہا تھا؟ چنے ہوئے لوگ جن کو اللہ نے منتخب کیا. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اللہ آپ کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، آپ کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، لیکن لوگ آپ کی قدردانی نہیں کرتے، لوگ آپ کو ایک ریزن یا دوسری ریزن کی بنا پر حقیر سمجھتے رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مال کم ہے، کبھی کہتے ہیں ڈگری نہیں ہے، کبھی کچھ اور بہانہ نکال لیں گے آپ کی بات رد کرنے کے لیے. تو ایسے موقعوں پر انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کبھی لوگوں کی نظر میں اپنا مقام دیکھنے کی فکر نہ کریں، ان کی آنکھوں میں اپنی تصویر مت دیکھیں، وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. کبھی دیکھیے، دیکھ کے دیکھیں، یعنی آنکھوں میں نظر آتی ہے نا شکل آپ کو، یعنی اگر آپ کو کوئی آئینہ نہ ملے تو آپ کسی کی آنکھوں میں جھانک لیں تو وہاں آپ کو اپنا شکل نظر، کیسی ہوتی ہے وہ، آپ اتنا ہی ہوتے ہیں. یہ بھی عبرت کی بات ہے کہ اتنا بڑا انسان دوسرے کی آنکھ میں اتنا سا، لوگ اتنا ہی ہم کو سمجھتے ہیں، بلیو می، لوگوں کی نظر میں ہم اتنے ہی ہیں، کوئی بات نہیں، بڑے ہو بھی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا سائز چھوٹا ہے، ان کا اپنا آئینہ چھوٹا ہے، ان کا ظرف چھوٹا ہے، وہ بڑا نہیں دیکھ سکتے آپ کو. لہذا کیا کریں؟ اس بڑے کی نظر میں دیکھیں کہ آپ کیسے لگتے ہیں اللہ کی نظر میں، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں. اگر وہاں آپ کو بڑا سمجھ لیا گیا، وہاں آپ کو چن لیا گیا، وہاں آپ کو اس کی طرف سے نیکی کی توفیق مل گئی، تو پھر خیر و بھلائی ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، فلاح ہی فلاح ہے. لیکن اگر وہاں سے گرے تو پھر کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا. تو وہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی؟ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا، اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری تھے. کیسے کیسے اللہ انتظام کرتا ہے. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے پیغمبرو کھاؤ پاک چیزیں، عمل کرو صالح، کام کرو اچھے، پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو. دو چیزوں کا ساتھ ساتھ ذکر آتا ہے، اس لیے کہ نیک عمل کے لیے طیب غذا، حلال کھانا بہت ضروری ہے. اگر آپ کی خوراک درست نہیں، ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں، تو آپ نہ عبادت کے لائق ہیں اور نہ ہی آپ کا اخلاق کبھی سنور سکتا ہے، کیونکہ کھانا براہ راست انسان کی شخصیت اور اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا ہو تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ہو کون اور کیسے. انی بما تعملون علیم، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم مجھے سے ڈرو. فتقونی، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے. یعنی دین کو ایز اے ہول نہیں لیا، بلکہ پک اینڈ چوز کیا، جو حصہ پسند تھا، کنوینئنٹ تھا، مرضی کے مطابق تھا، حالات کے مطابق تھا، اس کو لے لیا اور اسی پہ راضی ہو گئے، اسی پہ خوش ہو گئے، اور اس کو اپنی مرضی سے اور بھی مولڈ کر لیا، حتیٰ کہ اس کی حیات تبدیل کر دی، اور باقی جو مشکل تھا اس کو ایک طرف رکھ دیا کہ یہ شاید ہمارے لیے نہیں. آج بھی تو ہم یہی کر رہے ہیں، دین کے معاملے میں صرف اپنے ٹکڑے پر ہی راضی ہیں، جبکہ دنیا کے معاملے میں کیا کرتے ہیں، سارا بھی مل جائے کچھ تو بھی راضی نہیں ہوتے. اچھا تو چھوڑ دو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک، ہمیشہ کے لیے نہیں سو سکتے. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ عام طور پر انسان کیا سمجھتا ہے کہ اگر مال زیادہ ہے یا اولاد اچھی ہے تو بس کامیابی کا معیار پورا ہو گیا. یہی دو چیزیں سکسس کا بہت بڑا کرائیٹیریا ہے، کہ کتنے بچے ہیں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، کتنے بیٹے ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں، کیا پڑھے لکھے ہیں، ان کی کیا ڈگریاں، قابلیت ہے، وہ کیا بنے ہیں، کہاں پہنچے، اس کو کامیابی کا سمبل سمجھا جاتا ہے. نمبر دو یہ کہ مال کتنا ہے، پراپرٹی کتنی ہے، گولڈ کتنا ہے، فلاں فلاں پراپرٹی کی، جتنی بھی قسم مال کی، اگر یہ دو چیزیں کسی کے اندر پائی جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ وہ خوش قسمت اور کامیاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کو قبول نہیں کرتے اور شر کے رستے پہ چلتے چلے جا رہے ہیں, اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں, اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں, انہیں پتا نہیں. یہ سب کچھ تو کیا ہے, دراصل امتحان, آزمائش, بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں. من خشیت ربہم مشفقون, یعنی نیکیوں میں آگے وہی جا سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرتا ہو اور اپنے فیصلوں میں اللہ کے ڈر کو مد نظر رکھے. کیونکہ جب کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا, کسی پہ جھوٹا الزام نہیں لگاتا, کسی کو دھوکا نہیں دیتا, کہیں خیانت نہیں کرتا, کسی کے ساتھ کیا ہوا عہد نہیں توڑتا, کیونکہ انہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے. ایسے ہی لوگ پھر نیکیوں میں آگے سے آگے چلے جاتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ, اور وہ تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں, جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, یعنی ان کی زندگی میں شرک نہیں ہوتا, وہ سب کچھ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں, اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سب کچھ کر کے بھی, سب کچھ دے کے بھی مطمئن نہیں ہوتے کہ حق ادا نہیں ہوا. یہ وہ لوگ نہیں کہ جو دیتے نہیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ ہائے کوتاہی ہوئی, زکات نہیں دی, صدقہ نہیں کیا. نہیں, یہ وہ ہیں جو زکات صدقات سب کچھ دے کے, دوسروں کے حقوق دے کے, کیونکہ آتوا ما یؤتون, اس میں صرف مال نہیں, اس میں حقوق دینے کی بھی بات ہے. سب کے لیے کیئرنگ اور شیئرنگ ہونے کے باوجود ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس واپس جانا ہے, اس حال میں نہ جائیں کہ کسی کا حق ہمارے اوپر ہو. ہم سب کے حق دے کر ہی جائیں, وہ اس معاملے میں انتہائی حساس ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ, اولئک یسارعون فی الخیرات, یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں, یہی نیکیوں میں آگے ہیں. وہم لہا سابقون, اور وہ ان میں سبقت کرنے والے ہیں, وہ آگے بھی نکل جائیں گے. کیونکہ جو مطمئن ہوا وہ بیٹھ گیا, وہ آرام میں آ گیا, وہ سو گیا, میں نے سب کچھ کر لیا, بہت کچھ کر لیا, وہ ریٹائرمنٹ اختیار کر لیتے ہیں کہ اب اتنا جمع ہو گیا مال کے باقی زندگی گزر سکتی ہے, اب کیا کام کرنا. تو دین کے معاملے میں بھی ان کو اپنے اعمال پہ بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ اتنے حج بھی کر لیے, عمرے کر لیے, نمازیں پڑھ لی, صدقہ خیرات کر لی, اب تو بس سب کچھ ہو چکا, اب وہ بیٹھو آرام کرو. نہیں, وہ آخری لمحے تک زندگی کے مطمئن نہیں ہوتے, وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ ابھی بہت کمی ہے, ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے, ابھی بہت کچھ کرنا ہے. کیونکہ جس کے اندر اطمینان آ گیا وہ پھر آگے نہیں جا سکتا, بیٹھ رہنے والے آگے نہیں جاتے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بڑا رکھا ہے جو مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں. لا یستوی القاعدون والمجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے جانوں اور مالوں سے اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہوا کرتے. ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا, مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں, اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر آیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ کرتوت کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے, یعنی ان کی الیٹ کو, تو پھر وہ ڈکرانا شروع کر دیں گے, اب بند کرو اپنی فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں نہیں ملنی. قد کانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون, میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی, تم کو سنائی جاتی تھی, تو تم آواز سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے کہ ہمیں کچھ سنائی نہ دے دے, کہ ہمیں کچھ کرنا پڑ جائے یا کہیں ہمارا دل نہ بدل جائے. اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے, اپنی چوپالوں میں اس پہ باتیں چھانٹتے اور بکواس کیا کرتے تھے, یعنی دین کے خلاف، پیغمبر کے خلاف، پیغام کے خلاف، یعنی اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پہ غور نہیں کیا؟ یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے یعنی پیغمبر جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یعنی کہ ان کے انکار کی وجہ کیا یہ ہے کہ پیغمبر نے کوئی بالکل نرالی بات پیش کر دی اور دنیا میں کبھی کسی نے ہدایت دینے کا کام کیا ہی نہیں؟ کیا یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا؟ یا کبھی اپنے رسول سے واقف نہ تھے کہ کوئی نیا شخص آ گیا ان کے پاس؟ فہم لہو منکرون، تو وہ اس سے بدک رہے ہیں. ام یقولون بہ جنہ، یا یہ اس بات کے قائل ہے کہ وہ مجنون ہے؟ بل جاءہم بالحق، نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے. یہ بھی انسانوں کی بہت بڑی ویکنس ہے کہ وہ اکثرہم للحق کارہون. حق کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کے مطابق بات، سچی بات، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات لوگوں کو عام طور پر سچ اچھا نہیں لگتا، حقیقت پر مبنی بات اچھی نہیں لگتی. بہت سے لوگ دھوکے میں رہنا پسند کرتے ہیں، خوش فہمیوں کا شکار رہنا پسند کرتے ہیں، فینٹسی ورلڈ میں جیتے ہیں، حقائق کا سامنا نہیں کرتے اور نہ کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ان کو فیس کرتے ہیں اور نہ ان کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ حق کو کور کر کے، چھپا کے، اس کو مشتبہ بنا کے، ڈاؤٹ فل بنا کے، حق لانے والے کو برا بھلا کہہ کے اپنے آپ کو جمائے رکھتے ہیں غلط کاموں پر. لیکن ایسا کرنا کرنے والوں ہی کے حق میں نقصان دہ ہے. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں. بل اتیناہم بذکرہم، وہی بات جو کل پڑھی کہ اس کتاب میں تمہارا اپنا ذکر ہے اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، وہ اپنی چیز سے منہ موڑ رہے ہیں. ایسا تو کوئی دیوانہ ہی کر سکتا ہے. مثلا کوئی شخص دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، تو اس کو جب کوئی ایسی چیز دی جاتی ہے جو اسی کی ہوتی ہے تو وہ اس کو بھی پہچانتا نہیں اور اس کو قبول نہیں کرتا، وہ پھینک دیتا ہے. اب کبھی اگر آپ کا واسطہ کسی ایسے شخص سے پڑا ہو کہ جس کا دماغ چل گیا ہو، تو وہ اچھی بھلی قیمتی چیزیں اس کو نہیں پتا، یہ پیسے ہیں، یہ زیور ہے، یہ کیا ہے، وہ کہیں کچھ پھینک دے گا، کہیں کچھ پھینک دے گا، کیونکہ اس کو اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں. تو بالکل اسی طرح جو آخرت کے بارے میں دیوانے ہو چکے ہیں، جو اپنی خواہشات کے پیچھے پاگل ہوئے ہوئے ہیں، جو صرف خواہشات کی بندگی میں جیتے ہیں، ان کے سامنے جب حق آتا ہے تو ان کا بھی رویہ حق کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. حق سے کیوں منہ موڑا جاتا ہے؟ کیا سمجھ نہیں آتا؟ آتا ہے، خواہشات نہیں پیروی کرنے دیتی. کسی بھی اپنے عمل کو سوچ لیجئے، مثلا آپ اس طرح حجاب نہیں کرتے جس طرح اللہ نے کہا ہے کرنے کو، آگے سورۃ نور آ جا رہی ہے، کیا چیز روکتی ہے؟ خواہشات کہ مجھے اس خاص وضع کے اندر نظر آنا چاہیے. ہر ایک نے اپنا ایک معیار قائم کر رکھا ہے اور وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتا، چاہے اللہ کو پسند ہے یا نہیں، اس کی آیات کے مطابق ہے یا نہیں، ہم لوگوں کی نگاہوں میں فٹ ہونا چاہتے ہیں. سوچئے کتنی دفعہ حجاب لیتے ہوئے اللہ کی یاد آتی ہے اور کتنی دفعہ لوگوں کی آتی ہے. کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ کسی ایسی جگہ میں جا رہے تھے جہاں لوگوں کا آپ کو خوف تھا اور پھر حجاب لیتے ہوئے آپ کو ان کی فکر نہ ہوئی ہو کہ وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا ایک دفعہ بھی یاد آیا کہ اللہ کیا کہے گا؟ تو یہی وجہ ہے کہ ہم پھر حقیقت کو بھول کر، حق کو چھوڑ کر، حق سے کراہت، حق سے نفرت، حق سے دوری، اور صرف ایک خوش فہمیوں کی دنیا میں عارضی خوشیوں کے حصول کے لیے، لوگوں کی خوشیوں کی خاطر، لوگوں میں پاپولر بننے کے شوق میں وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں جو لوگوں کو پسند ہو، چاہے وہ حق کے مطابق ہو یا خلاف ہو، اور پھر وہ اپنے اس ذکر سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اپنا ذکر یعنی اس کتاب سے منہ موڑے ہوئے ہیں. کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟ تیرے لیے تیرے رب کا دیا ہی بہتر ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینے والا لوگوں کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ ان سے کچھ لے کر آئے، وہ اس لیے جاتا کہ ان کو کچھ دے کر آئے، وہ دینے کی نیت سے نکلتا ہے. لیکن لوگ ہمیشہ اس کو الٹ سمجھتے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہے، کوئی مقصد ہے، اس لیے پیچھے آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کو اللہ ہی پر امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب ہے نا، وہ رازق ہے، وہ ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کا دیا ہی سب سے بہتر ہے، وہ ہی پوری کر سکتا ہے. کیا بندوں کا دیا بھی کبھی پورا ہوتا ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اور وہ بہترین رازق ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور آپ تو ان کو سیدھے رستے کی طرف بلا رہے ہیں، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کے چلنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ،